السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. سامعین محترم، الحمدللہ سلسلہ وار اس ترجمہ قرآن، دورہ ترجمہ قرآن کی نشست میں ایک جو طویل مکی قرآن کا آغاز ہم نے سورہ یونس سے کیا ہے، 14 مکی سورتیں ہیں کہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں کل ہم نے سورۃ الحج کا مطالعہ شروع کیا اور اس کے 9 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. آخری رکوع کو آج ہم مطالعہ اس سے آغاز کریں گے. سورۃ الحج کے جو مضامین ابھی تک ہمارے سامنے آئے، اس میں ابتداءً ایمان بالآخرت کا تذکرہ آیا، پھر حج اور قربانی کے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے، پھر کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ جو یعنی بعض آیات اس کی دوران ہجرت سفر کے دوران جو وہ نازل ہوئیں اور اس میں قتال کی اجازت ہے کہ جو کہ اہل ایمان کو دی گئی، تو وہ احکامات بھی ہم نے سمجھے، اور پھر مشرکین کے ساتھ ایک کشمکش کا بیان وہ بھی ہمارے سامنے آیا. اب اس کا جو یہ آخری حصہ ہے، اس میں بہت یہ جامع مقام اب آ رہا ہے، آخری رکوع. قرآن مجید میں وقفے سے ایسے مقامات ہیں، ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں کہ جس میں دین کا، دینی فرائض کا پورا جامع تصور ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے قاری کے سامنے رکھا ہے. اور اسی ذیل میں ایک نصاب کا تعارف بالکل ابتدا سے کثرت کے ساتھ ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب. یہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا، دو ہی چیزیں سامنے کہ دین کا اور دینی فرائض کا جامع تصور، جہاں جہاں جن مقامات پر آیات میں، صورتوں میں وہ نظر آیا، اس کو جمع کر لیا گیا اور ایک یہ نصاب مرتب کر دیا گیا. آج کا جو یہ رکوع ہے، یہ بھی منتخب نصاب میں جو وہ شامل ہے. انشاءاللہ تفصیلات آپ کو اس میں مل جائیں گی، ضرور اس کا مطالعہ کیجئے. یہ قرآن مجید کی دعوت کے موضوع پر بڑا جامع مقام ہے، یعنی اس میں عمومی دعوت بھی ہے اور خصوصی دعوت بھی ہے. یعنی اگر آپ آیتوں کی اس رکوع کے تقسیم اس طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو 4 آیات ہیں اس میں 9 انسانی کے لیے دعوت ایمان ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے دعوت ایمان، پھر جو ایمان قبول کر لیں تو 2 آیتوں میں پھر ایمان والوں کے لیے دعوت عمل ہے. تو یہ 4 اور 2 کی تقسیم ہے آیتوں کی. ابتدائی 4 آیات پوری 9 انسانی کے لیے دعوت ایمان، اور جو ایمان کی دعوت قبول کر لیں تو پھر اگلی 2 آیتوں میں دعوت عمل ہے ایمان والوں کے لیے. ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی جو احکامات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی پوری انسانیت کو ایک مثال کے ذریعے سے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، پس اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی اب جو بھی معبودان باطل ہیں ان کی جو حیثیت ہے، چاہے وہ بت کی صورت میں ہو اور چاہے آج وہ اولیاء اللہ کی جو قبر پرستی ہے وہ اس صورت میں ہو، لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہ پیدا کر سکیں، یعنی وہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی کتنا حقیر جو ہے وہ جانور ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بے بسی کو نمایاں کر رہے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، قادر مطلق سمجھتے ہو، اختیارات سمجھتے ہو کہ وہ ان کے پاس ہیں، وہ تو ایک حقیر سا جانور مکھی بھی بنانے پر قادر نہیں. وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور بہرحال مکھی بنانا تو بہرحال ایک بڑی فنکاری ہے، چاہے وہ چھوٹا سا جانور کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس کے بنانے میں بھی ایک بڑی محنت لگتی ہے، لیکن یہ مکھی تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ مکھی ان کے حلوے مانڈوں میں سے کچھ لے اڑے، یعنی اس کو جو ہے وہ سلب کر کے اور کوئی حلوے مانڈو میں سے کچھ لے اڑے، لا یستنقذو من، تو وہ اتنا بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ ان چیزوں کو مکھی سے واپس لے سکے، اس سے جو ہے وہ چھڑا سکے. اب اس کے بعد یہ جو جملہ آگے آ رہا ہے، یہ خاص طور پر جو بھی یعنی دانشور حضرات اور اس کا جو طبقہ ہے، خاص علمی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہدایات ہیں کہ جو کہ دے رہے ہیں، اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں ایک عام انسان کی سطح پر بھی بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ طبقہ کہ جس کے اندر علمی پیاس ہے، اس کی بھی پیاس ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے وہ بجھائی ہے. یہاں جو الفاظ ہیں وہ خاص علمی سطح کے ہیں. فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا ہی کمزور ہے طالب اور کتنا ہی کمزور اور بودہ ہے کہ جو مطلوب ہے. کیا مطلب ہے؟ بہت ہی چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بڑا قیمتی خزانہ ہے کہ جو اس جملے کے اندر موجود ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بے بسی کا اظہار فرما رہے ہیں اور ظاہر فرما رہے ہیں وہ کہ جس کو پوجا جا رہا ہے، مطلوب جس کو مقصد بنایا جا رہا ہے، جس کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے اور جس کے لیے منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ اختیارات رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ کتنا ہی بودہ اور کمزور ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، اور جو طلب کرنے والا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے، وہ بھی کتنا بودہ ہے. تو یہاں پر اس جملے میں بڑے قیمتی حقائق اور یعنی اللہ تعالی نے علم و حکمت کے موتی پوشیدہ کیے ہیں. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم بہت بڑے فلاسفر ہیں کہ جو کہ گزرے ہیں، اور علامہ اقبال کے ساتھ ان کا بڑا وقت ہے کہ جو کہ گزرا ہے. وہ اس آیت کی ذیل میں یہ بات اچھی بیان کرتے ہیں کہ انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو. یعنی انسان وہی کہلانے کا حقدار ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو. یعنی جس کا مقصد نہیں ہوتا تو وہ انسان کہلانے کا یعنی حقدار ہی نہیں، وہ زندگی نہیں گزارا ہوتا بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی دنیا میں مقصد نہیں ہوتا. یہ جس کا مقصد نہ ہو وہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے، اور یہ حیوانات جو بھی ہیں یہ انسان کے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے. جتنے بھی حیوانات ہیں وہ انسان ہی کے مقاصد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب کے ذیل میں کہ جیسا مقصد ہوگا تو ویسا ہی کردار انسان کا وجود میں آتا ہے. یعنی جیسا انسان کا مقصد ہوگا یا مقصود ہوگا ویسے ہی اس کا سیرت و کردار ہے کہ جو کہ وجود میں آتا ہے. مثال دیکھ کر بھی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کا مقصد صرف اگر اپنی ذات ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے محور میں ہی وہ ڈوبا ہوا ہے، تو لہذا ایسا انسان صرف اپنی ذات کے مفادات ہے کہ جو کہ دیکھے گا، اور اپنی ذات پر اگر کوئی ضرب پڑتی ہے جس کی طرف سے بھی، چاہے وہ پوری قوم کا جو ہے وہ سودا کر دے، لیکن وہ کوئی ایک آنچ بھی اپنی ذات کے حوالے سے نہیں آنے دے گا. اور یہ وہ شخص ہے کہ جو کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں والی بات، کہ بس میری ذات اس کا تحفظ اور اس کے لیے جو میں کر سکوں وہ کر ڈالتا ہے، پوری قوم کا سودا بھی کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ انسان ہے کہ جو دنیا میں ہم اس کو سیلفش انسان کہتے ہیں، خود غرض انسان کہتے ہیں، کہ جس کا محور و مرکز صرف اپنی ذات. پھر اس سے آگے بڑھ کر ذرا اوپر اٹھ کر ایک وہ شخص ہے کہ جس کا مقصد جو ہے وہ اپنی برادری ہے، اپنا قبیلہ ہے. بہرحال یہ پہلے انسان سے ذرا یعنی اچھا انسان اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے ذات سے نکل کر اب ذرا اپنے یعنی اپنی برادری کا سوچ رہا ہے، اپنے قبیلے کا سوچ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ قبیلے سے باہر جو بھی انسانیت ہے چاہے وہ جہنم میں جائے، لیکن بس قبیلے کے مفادات ہیں کہ جو کہ اس کے تحفظ اس کے لیے وہ دن رات ایک کرے گا۔ اسی طرح سے اس سے اوپر بڑھ کر جو ہے وہ ایک وہ شخص ہے کہ جو پوری انسانیت کی بہبود وہ چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلے دو انسانوں سے ذرا اور اپ گریڈ ایک انسان ہے کہ جو صرف اپنی ذات نہیں، اپنا قبیلہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود اس کے پیش نظر ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ اعلیٰ ترین مقصد وہ کس کا ہوگا؟ وہ مقصد اس کا ہوگا کہ جس کی کمند جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک وہ پہنچی ہے، یعنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے دن رات وہ ایک کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں دیکھے گا کہ میں اپنی ذات میں وہ کیا کام کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر یہ پورا کنبہ جو بھی پوری انسانیت ہے وہ تو اللہ کا کنبہ ہے، جس طرح سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ لہٰذا اب جس کو اللہ کی رضا مطلوب ہے، لہٰذا اب وہ صرف اپنی برادری تک، اپنی ذات تک، پوری انسانیت تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ کہ ہر وہ کام کرے گا، ہر اس کا بھلا وہ چاہے گا کہ جو اللہ کو جو پسند ہے، جس سے اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ لہٰذا یہاں دو یہ بڑے اہم قیمتی نقطے ہیں کہ جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے وہ بیان فرمایا کہ انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، اور جتنا مقصد اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ صلت و کردار ہے کہ جو کہ وجود میں آئے گا۔ اور انسان کسی نہ کسی کو آئیڈیل اختیار کرنے پر مجبور اس لیے کیونکہ یہ انسان کی روح کی پیاس ہے، اور اگر جو ہے یہ مقصد یعنی اعلیٰ مقصد تک رسائی نہ ہو تو پھر انسان چند گھٹیا چیزوں کو اپنا مقصد بنا کر اور اسی کی پوجا پاٹ شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھ کر آئے کہ ان کی قوم نے کئی بت ہیں کہ جو کہ بنائے ہوئے تھے انہیں کو پوجتے تھے، اسی طرح کچھ ہیں کہ جو ستاروں کو پوج رہے ہیں، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے۔ لہٰذا یہ آئیڈیل بنانا یہ انسان کی روح کی پیاس ہے، لیکن اگر وہ صحیح اعلیٰ مقصد کی طرف رسائی نہ ہو تو پھر یہ چند گھٹیا چیزیں ہیں کہ جو کہ اس کا مقصد بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے، اور اصل جو مقصد ہو انسان کا، وہ اعلیٰ مقصد، وہ اللہ کی رضا ہو جو کہ اس کا نصب العین کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، اور کتنا ہی بودہ کمزور ہے طالب بھی کہ جو کہ طلب کرنے والا ہے، اور کتنا ہی کمزور اور بودہ ہے مطلوب یعنی جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اب یہ شرک انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی کہ جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ قدر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یعنی انہوں نے اللہ کو پہچانے نہیں کہ جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا۔ یعنی اللہ کتنا قدیر ہے، کتنا سمیع ہے، کتنا عالیم ہے، یہ وہ جو صفات ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لہٰذا اس کو بس سرسری طور پر لیا جائے تو پھر انسان بعض دفعہ عام دنیاوی بادشاہوں پر اللہ کو قیاس کرتا ہے، اسی طور پر اللہ کو ٹریٹ کرتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر یہ قدر، یہ معرفت اللہ تعالیٰ کی ہو جائے تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر انسان کسی مخلوق کو اس کے برابر نہیں کرتا۔ یہ معرفت الہی کا فقدان ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے چند گھٹیا چیزوں کو اللہ کے ساتھ انسان وہ شریک کر لیتا ہے، برابر کر دیتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوی ہے، قوت والا ہے اور غالب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو رسالت کی دو کڑیاں ہیں درمیان میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے پوری انسانیت تک پہنچانے میں درمیان میں دو کڑیاں ہیں، یہ دونوں کڑیاں اس کو اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہے رسول ملک اور ایک ہے رسول بشر۔ رسول ملک، ملک کسے کہتے ہیں عربی میں؟ فرشتے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے وحی کون ریسیو کرتا ہے؟ رسول ملک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یہ پھر وحی ٹرانسفر کرتے ہیں رسول بشر یعنی انسانوں میں سے جو بھی رسول اللہ تعالیٰ جن کو چنتے ہیں، اور آخری نبی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ان دونوں کڑیوں کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول۔ لہذا کئی ہزار انبیاء ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجے، اور خاتم النبیین کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کڑیوں میں ایک کڑی خاص اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمائی کہ فرشتوں میں سے بھی چن لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ مادہ پرستی کا دور, اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ سر سید احمد خان کا جہاں ایک بہت بڑا احسان ہے, وہاں اصل میں جب قرآن کی وہ تفسیر کرنے بیٹھے تو بڑی ٹھوکریں کھائیں, کیونکہ ان کا وہ دور ہے کہ جب سائنس نے بڑی کی یعنی بڑی ترقی کرتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی, نیوٹونین فزکس کا دور. لہٰذا انہوں نے پھر یہ کیا کہ بہت سارے معجزات کا انکار کیا, وہ ساتھ ساتھ ہم پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو وحی کا نزول ہے یہ براہ راست قلب محمدی پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں جو فرشتوں کی کڑی ہے ان سے صاف انکار کر دیا سر سید احمد خان, کہا کہ میں کسی جو ہے وہ فرشتے کو نہیں مانتا, یہ وحی کا نزول براہ راست قلب محمدی پر اللہ کی طرف سے ہے کہ جو کہ ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح طور پر یہ کڑی ہے کہ جو کہ بیان فرما رہے ہیں, اور فرشتوں کو پھر آگے جو ان کی مانوی اولادیں ہیں یہ منکرین سنت, انہوں نے تو فورسز آف دا نیچر جو ہے وہ قرار دے دیا, جیسے دیگر قوتیں ویسے فرشتوں کی بھی کوئی اسی طرح کی قوت ہیں. بعض نے کہہ دیا کہ بھئی یہ کوئی الگ تشخص نہیں ہے فرشتوں کا نہ جنات کا, بلکہ کہا گیا کہ بھئی یہ تو انسانوں میں سے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ یعنی شریف النفس انسان ہوتے ہیں ان کو فرشتہ کہہ دیا گیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی بڑا فرشتہ صفت انسان ہے, تو لہٰذا یہ فرشتوں کا الگ کوئی تشخص نہیں, جو بہت زیادہ شریف النفس ہے اس کو فرشتہ کہہ دیا گیا, اور جو بہت زیادہ غصے میں آ جانے والے ہیں آگ بگولا ہو جانے والے ہیں اور جنات آگ سے بنے تو ان کو قرآن نے جو ہے وہ جنات کہہ دیا, معاذ اللہ, سبح معاذ اللہ. تو یہ بالکل یعنی سائنس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ مغربی جو بھی دانشور حضرات انہوں نے بالکل جو ہے وہ معجزات کا انکار کیا اور فرشتوں کا بھی انکار کر دیا گیا. اللہ نے خاص طور پر اس کڑی کو نمایاں کیا کہ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے کہ جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے, کیا اعمال انسان آگے بھیج رہا ہے, کیا اعمال کے اثرات جو وہ پیچھے چھوڑ رہا ہے, کیا توشہ اس نے آخرت کے لیے جمع کیا, کیا دنیا میں وہ کما کے گیا ہے نیکی اور بدی, سب اللہ کے علم ہے. وہ الی اللہ ترجع الامور, اور اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. یہ چار آیتوں میں پوری انسانیت کو دعوت ایمان دے دی گئی ہے. اب دو آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ خصوصی دعوت ہے, جو ایمان قبول کر لیں, اب دو آیتوں میں ان کے لیے دعوت عمل ہے, اور چار اللہ سبحانہ وتعالی یعنی دین کے تقاضے ہیں اہل ایمان کے سامنے, میرے اور آپ کے سامنے, کہ جو کہ رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر, اے ایمان والوں رکوع کرو اور سجود کرو. یہ رکوع اور سجود یہ کس کے ارکان ہیں؟ یہ نماز کے ارکان ہیں. لہذا قرآن مجید میں یہ اسلوب آپ اکثر دیکھیں گے کہ کسی بھی رکن کا جو سب رکن ہے اس کو ذکر کر کے وہ پورا رکن مراد ہوتا ہے. لہذا رکوع اور سجود کو تذکرہ کر کے یہاں نماز ہے کہ جو کہ مراد ہے, اور نماز ارکان اسلام کا رکن ہے, جس طرح سے روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اسی طرح سے ارکان اسلام میں سے ایک رکن نماز ہے. تو مراد کیا ہے؟ ارکان اسلام کی جو ہے وہ ادائیگی کرو. اور ارکان اسلام کی اہمیت کیا ہے؟ جسے ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں, یعنی دین کی پوری ایک عمارت ہے. جس طرح سے عمارت میں پلرز کا کیا کام ہوتا ہے, وہ پوری عمارت کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ سپورٹنگ پلرز کہلاتے ہیں. صرف جہاں پہ پلرز کھڑے ہوں کبھی بھی ہم اس کو عمارت نہیں کہیں گے, بلکہ ہم کہیں گے یہ تو کھنڈرات ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو پلرز ہیں, یہ پلرز آف اسلام, ارکان اسلام, نماز, روزہ, حج, زکات, کلمہ, یہ کیا ہیں؟ یہ پلرز ہیں. پوری دین کی عمارت ان پلرز پر جب وہ کھڑی ہے یہ اس کو سپورٹ کرنے والا ہے. اور پھر عمارت جو دین کی ہے اس میں پھر جو منازل ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ دیگر فرائض بھی ہیں کہ جو کہ ارکان اسلام سے اوپر خود اللہ کا بندہ بننا, پھر اس سے اگلا درجہ جو ہے وہ اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا, اور پھر اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا, یہ وہ دینی فرائض ہیں کہ جو کھڑے ہیں ارکان اسلام پر, یہ سپورٹنگ پلرز ہیں. لہٰذا یہاں رکوع اور سجود سے مراد نماز, اور نماز سے مراد پورے ارکان اسلام. اب اس کے بعد دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کی عبادت کرو. آج عبادت کا تصور ہمارا بڑا محدود ہو گیا, یعنی نماز روزے کو ہی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت گزار ہے وہ شخص کہ جو نماز روزے کا پابند ہے، حج ہر سال جب وہ کرتا ہے، عمرے کی ادائیگی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. تو بس یہ ارکان اسلام تک اکثریت نے عبادت کو محدود کر دیا، یہ محدود تصور ہے عبادت کا. حالانکہ عبادت یہ عبد سے نکلا ہے، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام، اور غلام کا تصور وہ 15-14 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا. جو بھی آپ 14 سال پہلے غلامی کا تصور دیکھیں تو وہ 24 گھنٹے کا اپنے آقا کا غلام ہوتا تھا، ہر کام اسے کرنا ہوتا تھا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، مرضی وہ مالک کی ہوتی تھی، جو کام لے جیسا لے کسی بھی وقت لے، 24 گھنٹے اس کا وہ غلام ہوتا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ کی آج یہ ملازمت کا تصور ہے، ملازمت اور غلامی میں فرق یہی ہے کہ وہ غلام 24 گھنٹے کا غلام، اور جو ملازم آج ہے چاہے آپ کک کو ہائر کریں چاہے ڈرائیور، تو وہ مخصوص پیریڈ کے لیے اس کو آپ ہائر کرتے ہیں، اس کے الاؤنسز ہوتے ہیں، اس کی سیلریز ہوتی ہیں. حالانکہ غلام کی جو کوئی سیلری نہیں ہوتی تھی، جو مالک نے دے دیا کھانے کو، جو پہننے کو، وہ کھا لیا اور پہن لیا. فرق یہی ہے. آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمیں اللہ کی عبادت یعنی غلامی کرنی ہے یا ملازمت کرنی ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہمیں اللہ کی غلامی کر لیے ملازمت نہیں کرنی. یعنی ہم اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم 10-12 گھنٹے تو آپ کی عبادت کریں گے، بقیہ گھنٹے ہم جیسے چاہو جیو کے نعرے لگائیں گے. نہیں، 24 گھنٹے اللہ کی غلامی، یہ ہے عبد غلامی. لیکن ایک فرق کے ساتھ ہوگی، 24 گھنٹے یعنی 14 سال پہلے کی جو غلامی تھی وہ مارے باندھے کی غلامی تھی، مالک مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، کھانے کو نہیں دے رہا، ظلم کر رہا ہے، لیکن کام سارے لے رہا ہے. لہٰذا غلام جو ہے وہ مارے باندھے کی غلامی کرتا تھا، محبت کے جذبے کے ساتھ نہیں کرتا تھا. اب اللہ کی ہمیں 24 گھنٹے غلامی کرنی ہے تو مارے باندھے کی نہیں کرنی، بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ. تو جو میتھمیٹیکل ایکویشن میں اگر اس کو سمجھایا جائے کہ عبادت از اکول ٹو کلی اطاعت پلس محبت قلبی، یہ دو کمپوننٹس مل کے کلی عبادت ہے کہ جو کہ بنتی ہے، یعنی بندگی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے. کلی اطاعت کا تقاضا سورہ بقرہ میں آ گیا، 208 آیت نمبر، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا. اور محبت قلبی یہ ایمان والوں کی ایک شان سورہ بقرہ میں آیت نمبر 165 میں وہ ہمارے سامنے آ گئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو عبادت کی یہ دو کمپوننٹس ہیں، کلی اطاعت پلس محبت قلبی، یہ بنتی ہے عبادت، 24 گھنٹے کی عبادت. جب یہ دیکھیں رکوع اور سجود یعنی نماز سے الگ کر کے عبادت کا تذکرہ ہے کہ جو کہ کیا گیا، اور یہ محدود جو ہمارا تصور ارکان اسلام تک محدود ہے اس کو ہمیں وسیع کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا جو تقاضا ہے اہل ایمان سے وہ فرمایا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، یعنی سوشل ویلفیئر کا جو پورا تصور ہے. اور یہ سوشل ویلفیئر بھی جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے گئے، سیرت سے ہم دور ہوتے گئے، تو یہ تصور بھی بڑا محدود ہو گیا. سوشل ویلفیئر کا تصور کیا رہ گیا آج کہ بھئی بھوکوں کو بس کھانا کھلانا، جس کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے پہنانا، تو بس یہ محدود تصور رہ گیا. حالانکہ اتنا یہ محدود تصور ہے، آپ خود سوچیں کہ ایک بھوکے کو تو آپ نے کھانا کھلا دیا، اس کی آگ ہے کہ جو کہ بھوک کی پیٹ کی آگ وہ بجھ گئی. لیکن مجھے خود بتائیے گا کہ اگر وہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم کی آگ کا نوالا بن گیا تو یہ کوئی دیر پا کام کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ دیر پا کام یہ ہے کہ بھوک دنیا کی تو وہ مٹانی ہے بہرحال، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا یہ تصور رکھا ہے کہ جب تک اسلامی ریاست قائم نہ ہو تو انفرادی حیثیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فتح مکہ سے پہلے انفرادی حیثیت میں صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے، غریبوں کی مدد ہے اور کھانا کھلانے والا. لیکن کوئی اجتماعی سطح پہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم ایسا نظر نہیں آتا فتح مکہ سے پہلے کہ چند اصحاب کو اللہ کے رسول نے مختص کیا ہو کہ بس تمہارا کام جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو جو ہے وہ کپڑے پہنانا ہے. کوئی ایسی اجتماعیت، کوئی پلیٹ فارم فتح مکہ سے پہلے آپ کو نظر نہیں آیا، ثابت نہیں کر سکتے. انفرادی سطح پر یہ کام ہوتے رہے. ہاں جب فتح مکہ ہو گیا، ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، تو اب اسلامی ریاست تو خود ایک بہت بڑا ادارہ سوشل ویلفیئر کا بن کر سامنے آتا ہے کہ جہاں اگر خلافت کا وہ نظام ہوگا تو امیر المومنین وہ کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مرتا ہے تو اس کا جواب دے عمر ہوگا، امیر المومنین ہوگا. یہ ہے وہ خلافت کا تصور. تو لہذا اسلامی ریاست تو وہ پورا ایک سوشل ویلفیئر کا ادارہ بن کے سامنے آتا. آج اتنا محدود تصور ہم رکھ کے بیٹھے ہیں اور بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں سالانہ بنیادوں پر. اب آپ خود سوچیں, ایک ساتھی ہمارے گئے ایک اسی طرح کا کوئی ادارہ کے جو کہ کھانا کھلانے والا تھا اور لمبے لمبے دسترخوان بھی لگتے تھے, تو ان سے پوچھا کہ بھئی 2022 ہے تو کتنے افراد ہیں کہ جو کہ آپ کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں. ذرا غور فرمائے گا, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک وہ نظام کہ جو اللہ نے دیا, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک آج اپنا ایک محدود تصور جو رکھ کے بیٹھے ہیں, ذرا فرق محسوس کیجئے گا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی آج 2022 ہے, آپ کے دسترخوان سے کتنے لوگ کھا رہے ہیں؟ کہا کہ 30,000 لوگ ہیں کہ جو ہمارے دسترخوان سے کھاتے ہیں مثال کے طور پر. تو انہوں نے پوچھا کہ پچھلے سال 2021 میں کتنے لوگ تھے؟ انہیں کہا کہ 15,000 تھے. تو کہا کہ بھئی ایک سال پہلے 15,000 اور ایک سال کے بعد اب کتنے ہو گئے بھوکے؟ وہ 30,000 ہو گئے, ڈبل ہو گئے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ پورے سالوں کی کیفیات بتائیں تو ہر سال جو آگے جانے والا ہے اس میں وہ تعداد بھوکوں کی بڑھ رہی. تو ساتھی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم یعنی لاس کر رہے ہیں یا گین کر رہے ہیں, یعنی ہم کوئی گنوا رہے ہیں یا کچھ حاصل کر رہے ہیں؟ ہر سال بھوکوں کی تعداد بڑھ رہی اور یہ کہ دسترخوان ہے کہ جو کہ طویل ہوتے چلے جا رہے ہیں. نبی جو طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا وسیع تصور سوشل ویلفیئر کا, یعنی پورا فوکس ایک اسلامی ریاست پر مختص کیا. کیوں؟ کیونکہ جب تک اسلامی ریاست وجود میں نہیں آتی, جو باطل نظام ہے وہ اپنی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور پتہ ہے اس فیکٹری سے مینوفیکچرنگ کیا کر رہا ہے, وہ پروڈکٹ کیا باہر بھیج رہا ہے, وہ مظلوم باہر بھیج رہا ہے بھوکوں کی صورت میں, ننگوں کی صورت میں مظلوم ہے کہ جو کہ باہر اس کی فیکٹری سے آ رہا ہے دھڑا دھڑ. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی مظلوم باہر آ رہے ہیں ظالم کی فیکٹری سے, ہم ان کو پکڑ کر کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں, دسترخوان بچھا رہے ہیں, ننگوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں. ابھی ہم 50 کو یعنی بھوک نہیں مٹا پاتے, کپڑے نہیں پہنا پاتے, وہ 100 ظالم فیکٹری سے اور مظلوم باہر نکال دیتا ہے. ابھی ہم جو ہے وہ 70 کو نہیں کھلا پاتے, وہ 150 اور باہر نکال دیتا ہے. یہ کام ہے کہ جو کہ مسلسل چل رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پائیدار کام کیا ہوگا؟ جی آپ خود بتائیں نا, پائیدار کام کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ظالم فیکٹری بنا کے بیٹھا ہوا ہے, مظلوم پیدا کر رہا ہے, اس فیکٹری کو جڑ سے اکھاڑا جائے. یہ وہ فوکس تھا کہ جو کہ ایک وسیع تصور وہ لیے ہوا تھا سوشل ویلفیئر کا. اور یہ ہے کہ وہ باطل نظام کا جڑ سے خاتمہ ہوا حج یعنی فتح مکہ کے موقع پر, وجال حق و وداحق الباطل کا وہ نقشہ سامنے آیا, اسلامی ریاست وجود میں آئی, اور پھر وہ خلافت راشدہ کا دور کہ جس میں زکوٰۃ دینے والے ہیں لینے والا کوئی نہیں, اتنی خوشحالی ہے کہ جو کہ آ گئے. اور میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کتا بھی کوئی مرتا ہے اس کا بھی جواب دے جو ہے وہ خلیفہ ہوگا. اور آج معاملہ کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے ہم نے یہ سارے مین میڈ لاز ہیں کہ جو کہ بنائے, دین اسلام کو بالکل سائڈ لائن کر دیا, سوشل ویلفیئر کا تصور بالکل محدود کر دیا. تو جیسے عرض کیا گیا کہ وہ بھوکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, حالانکہ کم ہونی چاہیے, ہم لوز کر رہے ہیں, گین نہیں کر رہے. اور یہ ہے کہ آج کیفیت یہ ہے کہ کتے وہ کھا رہے ہیں امیروں کے کہ جو انسان کا بچہ اور انسان وہ نہیں کھا پا رہا. آج امیروں کے کتے وہ کھا رہے ہیں, ایسی غذا ہے کہ جو کہ کھا رہے ہیں. یہ ہے اصل میں محدود تصور سوشل ویلفیئر کا. اللہ تعالی ہمیں یہ تصور وسیع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تیسری ذمہ داری وفعل الخیر, بھلائی کے کام کرو. اور اس کا پورا تصور وسیع وہ ہمارے سامنے کہ جہنم کی آگ سے بچانا, یہ ہے وہ پائیدار کام کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لعلکم تفلحون, کہ تاکہ تم فلا پاؤ. اب یہاں جو یہ سجدہ ہے, یہ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک فقط یہ سجدہ ہے کہ جو کہ ثابت ہے, دیگر فقہا کے نزدیک جو ہے وہ یہ سجدہ ثابت نہیں. اب اس کے بعد چوتھی جو ذمہ داری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, دیکھیں پہلی ذمہ داری کیا ہے, گنتے چلے جائیں, ارکان اسلام کی پابندی پہلا تقاضا, نمبر دو پوری زندگی اللہ کی غلامی اختیار کرنا عبادت, نمبر تین وفعل الخیر بھلائی کا کام سوشل ویلفیئر, اس کا پورا وسیع تصور ہمارے سامنے آیا اختصار کے ساتھ. اب چوتھی ذمہ داری اور تقاضا کیا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں کہ جیسا کہ جہاد کا حق ہے. جہاد کیا ہے؟ اب وہی بات تکرار آپ کو محسوس ہوگی کہ جیسے جیسے ہم نبوی دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں تعلیمات سے اصطلاحات دین کی بڑی محدود ہوتی چلے جا رہے ہیں. آپ خود بھی یہ عرض کریں گے کہ جب جیسے ہی جہاد کا لفظ ہمارے ذہنوں میں آج آتا ہے تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ قتال، جنگ. حالانکہ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ ٹو اسٹرگل اگینسٹ، کوشش کا کوشش سے ٹکرانا، یہ ہے جہاد. تو لہذا جہاد، افضل جہاد کیا اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اس نفس کو اللہ کا مطیع بناؤ، اس جدوجہد کرو کہ یہ نفس اللہ کا پابند ہو جائے اس کے احکامات، یہ ہے افضل جہاد. اور پھر یہ جہاد کے مختلف مدارج اور مراحل ہیں، میں نے تو حوالہ بھی دیا ہے، بہت ہی مختصر سا کتابچہ جہاد فی سبیل اللہ مدارج مراحل، ڈاکٹر اسحار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مارک تلارہ. اس دور میں جہاد کے اس لفظ سے جو مغالطے پائے جاتے ہیں اس کو بھی رفع کیا گیا. پھر جہاد کے مراحل کیا ہیں، مدارج کیا ہیں، پری ریکوزٹس کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہیں جملہ مضامین کی جو اس کتابچے میں انشاءاللہ آپ کو وہ اویلیبل ہوگا، ضرور اس کا مطالعہ کیجیے. اور جہاد کی اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟ وہ ہے قتال. یہ دونوں اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کوشش کرو، اسٹرگل کرو، مراحل جو ہے وہ طے کرو، جیسا کہ جہاد کا حق ہے. بہت ہی جامع اصطلاح قرآن مجید کے دینی تقاضوں کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے، بڑی پیاری بات ہے. ہو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چنا ہے. خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے، مجھ سے اور آپ سے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس عظیم کام کے لیے تمہیں چن لیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی تم سلسلہ رسالت کی ایک کڑی ہو کہ جو کہ اب بن گئے ہو. یعنی وہی ریسیو کی فرشتے نے منتقل کی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اور آپ شامل ہیں، یہ پیغام ہم تک پہنچ گیا. اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ پوری انسانیت تک یہ اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کی یہ امانت، وہ انسانیت تک پہنچائیں اپنی اپنی حیثیتوں میں اور قابلیت صلاحیتوں کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ بہت بڑا عظیم درجہ ہے. ہو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اتنا فطری دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جو کہ اس میں کوئی تنگی تم محسوس نہیں کرو گے. یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ نفس پر بوجھ نہیں، یہ بوجھ تم بناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں مکلف ٹھہرایا ہے، اور یہ صلاحیت ہے دینی فرائض کی ادائیگی کی جو اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے. کوئی تنگی نہیں دین میں. ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا راستہ ہے. وہ سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. سورہ بقرہ میں ہم دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی وہ پڑھ کر آئے کہ ہماری اس میں ذریت میں ایک مسلمان امت ہے کہ جو کہ برپا امتم مسلم متلق. لہذا یہ مسلمان انہوں نے تمہارا نام رکھا، من قبل وفی حاضہ، اس سے قبل بھی یہ مسلمان ہونا ہی پسند کیا اللہ نے تمہارے لیے. اور اس قرآن میں بھی فرمایا لیکون رسول شہید علیکم. اب وہ بات آگے آ رہی ہے کہ وہ جو چوتھا تقاضا آیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو کہ جیسا کہ جہاد کا حق ہے، تو یہ جہاد کیوں کیا جائے گا؟ وہ اس کام کے لیے کیا جائے گا. فرمایا کہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں روز قیامت. روز قیامت جہاں فردن فردن احتساب ہونا ہے، وہاں اجتماعی طور پر بھی احتساب ہونا ہے، محاسبہ ہونا ہے، اکاؤنٹبلٹی ہونی ہے. ہر امت پر اس کے رسول کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ پوچھے گا رسول سے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں، وہ کہیں گے بالکل پہنچا دیا. اب امت سے پوچھا جائے گا کہ پوری انسانیت تک تم نے پہنچایا کہ نہیں. تو لہذا تاکہ تم یہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں کہ جیسا کہ حق ہے جہاد کا، تاکہ رسول روز قیامت تم پر گواہ ہو جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. یہ ہے شہادت عَلَى النَّاسِ کی ذمہ داری. یہ دینی اصطلاح بڑی گاڑی اصطلاح ہے کہ حجت تمام کر دینا لوگوں پر قول اور فعل کے ذریعے سے، یعنی قول اور فعل سے دین کی گواہی کا حق ادا کر کے نو انسانی پر حجت تمام کرنا، تاکہ انسانیت کے پاس روز قیامت جب وہ اللہ کے حضور پہنچے تو کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی یہ کھڑا ہو کے نہ کہہ سکے کوئی جارج اور بش کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تیرا دین کیا ہے، وہ تو نے مسلمانوں کو دیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہی نہیں. تو پکڑا کون جائے گا؟ وہ پکڑے ہم جائیں گے کہ جن کی ذمہ داری تھی پہنچانے. تو یہ کام ہے کہ جو کہ کرنا ہے تاکہ انسانیت کے پاس کوئی بے عملی کا جواز نہ رہے. اور اسی لیے یہ اتمام حجت ضروری ہے. یعنی یہ کیسے ہوگا اتمام حجت انسانیت پر؟ ایک ہی حل اس کا ہے کہ دین کو بالفعل قائم کر دیا جائے, کسی ایک خطے پر بالفعل دین کو قائم کر دیا جائے, چلا کے دکھا دیا جائے, اس کی برکات پوری انسانیت کے سامنے آیا ہوں گی, اور یہ ہے کہ پھر وہ اس کو قبول کرے گا, کوئی رکاوٹ انسانیت کے سامنے نہیں ہو. انسانیت دھکے کھا رہی, کبھی کیپٹلزم کی طرف گئی, کبھی کمیونزم کی طرف گئی ہے, کبھی جو ہے وہ کیا کچھ نظریات انسان نے قبول کیے, حق کی تلاش میں ہے. لیکن حق کس کے پاس ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پاس. ہم اس پر خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے ہیں, تو لہٰذا یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھے پر, اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو یہ شہادت الناس کی گواہی یعنی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے. فرمایا کہ تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائیں, تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اب اس کے لیے آغاز کیسے ہوگا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ اب اٹھو اور عمل کا آغاز کرو. فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بس نماز قائم کرو, اللہ سے تعلق, اور یہ مال کی محبت نکالو, خرچ کر, لیگل کوانٹیٹی وہ زکات, زکات ادا کرو. واعتصموا باللہ, اور اللہ کی رسی سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ. یہ ہم پڑھ کر آئے سورہ آل عمران میں, اللہ سے چمٹ, یہاں اللہ سے چمٹنے کی بات ہے. واعتصموا باللہ, اللہ سے چمٹ جاؤ, اور وہاں الفاظ آئے تھے واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. اور ترمذی کی روایت میں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن مجید, اس سے چمٹو. کیا مطلب چمٹو؟ قرآن مجید کے جو حقوق مسلمان پر عائد ہوتے ہیں وہ ادا کرو. اس کے حوالے سے بھی کتاب سے میں نے ریفر کیا تھا, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, ڈاکٹر صاحب کا ضرور حاصل کیجیے, بڑا مارکت العلیٰ کتاب ہے, کتابچہ ہے, اور علماء میں اس میں اس کے حوالے سے بڑی پذیرائی ہے کہ جو کہ اس کتابچے کو ملی ہے. تو لہٰذا قرآن کے حقوق ادا کرو. ہوا مولا کو, وہی اللہ تمہارا مولا ہے, کارساز ہے. فن مل مولا, بس کیا ہی خوب وہ کارساز ہے. ونعم النصیر, اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے. اب اس کے بعد سورۃ المومنون ہے, اور اس کی ابتدائی جو 11 آیات ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں بندہ مومن کی جو بنیادی اوصاف ہیں, فنڈامنٹل پراپرٹیز آف اے ٹرو بلیور, وہ اللہ تعالی نے ابتدائی 11 آیات میں 6 اوصاف ہیں کہ جو کہ سامنے رکھے, اور یہ بھی ان جامع مقامات میں سے ہے کہ جو منتخب نصاب میں شامل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ اثر میں جو 4 لوازم نجات بیان کی ہیں, پہلی بھی بات آئی تھی, نماز یعنی ایمان, عمل صالح, تواصب الحق, تواصب الصبر, یہ 4 وہ لوازم نجات ہیں کہ جو بندہ مومن اس کا حامل ہو تو اسے قیامت کے دن بڑی رسوائی سے نجات مل جائے گی, بڑے خسارے سے نجات مل جائے گی. اور یہ 4 لوازم نجات ہی پر پورا وہ منتخب نصاب ہے کہ جو کہ مشتمل ہے. ایمان کے مباحث ہیں, ان کو کھولا گیا قرآن مجید میں. عمل صالح کے مباحث ہیں کہ جو کہ کھولے گئے, اور یہ عمل صالح کا آغاز ہوتا ہے فرض سے, اور یہ عمل صالح مطلوب ہے ریاست کی سطح تک, اور یہ پورا جو تیسرا حصہ ہے منتخب نصاب کا, یہ عمل صالح پر مشتمل, اور اس کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے. بندہ مومن کے بنیادی اوصاف یعنی سیرت و کردار کی جو بندہ مومن کی عمارت ہے, عمارت میں جس طرح سے اہمیت بنیاد کی ہوتی ہے, بنیاد مضبوط ہوگی پوری عمارت مضبوطی اسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. لہٰذا اب وہ 6 اوصاف کون سے ہیں کہ جو بندہ مومن میں ہو تو وہ مومن کہلانے کا لائق ہے, یہ ہے اصل میں وہ 6 اوصاف کے جس کا تذکرہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون, فلاح پا گئے اہل ایمان. یہاں فلاح کا تصور بھی بڑا یعنی یہ عظیم لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلاح پا گئے اہل ایمان. فلاح, یہ اس افلح یفلح کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا, پھاڑ نکالنا. جس طرح سے کوئی بن انویلپ آتا ہے تو بن انویلپ میں اصل چیز کیا ہوتی ہے, وہ باہر کا انویلپ ہوتا ہے یا اس کے اندر خط ہوتا ہے؟ اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ خط کی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ انویلپ کو پھاڑتے ہیں اور اندر سے وہ جو اصل حقیقت ہے خط وہ باہر نکالتے ہیں جو ہمارے لیے اہم ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ انسان کے اندر ایک حقیقت ہے اور وہ ہے توحید, اللہ کی پہچان, وہ رب کی پہچان جو عہد الست میں وہ اقرار کر کے رب کا آ رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جب انسان آنکھ کھولتا ہے تو وہ حقیقت تحت شعور میں چلے جاتی ہے اور اس کے اوپر مختلف انویلپس ہیں کہ جو کہ چڑھ جاتے ہیں. دنیا کی محبت, نفسانی خواہشات, یہ اور وہ, یہ انویلپس ہیں کہ جو کہ چڑھ جاتے ہیں. تو اب کامیاب ہونے والے اہل ایمان کون ہوتے ہیں کہ جو ان انویلپس کو پھاڑ کر اور وہ جو توحید تحت شعور میں چلی گئی ہے اس کو جو ہے وہ شعور کی سطح پر لے آئے. یہ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں، یہ دنیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے؟ اس کا ایک انویلپ ہے، اور یہ دنیا اٹریکشن ہے، اس کے اندر مزین کی گئی چمک دمک ہے، یہ اس کا یعنی اس کا ظاہر ہے، اس کا انویلپ ہے. اس دنیا کے اندر ایک حقیقت ہے کہ جو چھپی ہوئی ہے، کہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. ایک مرے ہوئے، کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولے ہوئے بکری کے بچے کی حیثیت تمہاری نگاہ میں جس طرح کمتر ہے، اس سے کہیں کمتر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت ہے. تو لہٰذا اب اہل ایمان جو کامیاب ہو جانے والے ہیں، وہ اس دنیا کے انویلپ، اس اٹریکشن کو پھاڑ کر اندر اس دنیا کی حقیقت کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا تو بے ثباتی اس کی، اس کو پہچانتے ہیں، یہ تو عارضی ہے، اصل دنیا وہ آخرت کی ہے، باسے بعد الموت، ان ہیئر آفٹر، اور اسی کے لیے جو وہ محنت کرنے والے ہیں. یہ ہیں اصل میں فلاح پانے والے اہل ایمان. اور اس کا ایک ترجمہ بڑا اچھا کیا گیا، قد افلح المومنون، یعنی کام نکال لے گئے اپنا اہل ایمان. اب ان کی اوصاف کیا ہیں؟ چھ اوصاف، گنتے چلے جائیے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آغاز بھی اوصاف کا نماز پر، اور اختتام بھی آپ دیکھیں گے چھٹی صفت وہ بھی نماز. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع بھی تین درجوں کا ہوگا، ظاہری خشوع، خشوع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جھکاؤ، جھکنا. ظاہری خشوع بھی مراد ہے نماز میں، رکوع ہیں، سجود ہیں، ساری چیزیں ہیں. اسی طرح سے باطنی جھکاؤ بھی ہے کہ بھئی مجھے پتا ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے شعور ہو کہ میں اس وقت کس سے کلام کر رہا ہوں، بادشاہ ہو کہ بادشاہ کے سامنے. اسی طرح سے پورے وجود کے ساتھ جھکنا مراد کیا ہے؟ کہ بھئی یہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے، لہٰذا یہاں تم جھک رہے ہو تو اب بے حیائی کے سامنے جو ہے وہ، یعنی اس سے جو ہے تمہیں پرہیز کرنا ہے. دکان پر بیٹھے ہو، سیدھی ڈنڈی سے تولنا ہے. پورے وجود کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جانا اس کے احکامات کے سامنے، یہ ہے تین درجوں پر خشوع. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کے جو کہ لایانی باتوں سے، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. یہ لغو کا لفظ آیا ہے متن میں، اور لغو جو ہے وہ معصیت کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. یہ زنا، یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، یہ ان کے معنوں میں یہ لغو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. یہ لغو کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز، یعنی وہ مشغولیات کہ جس میں انسان کا ٹائم کل ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے. اب آپ گنتے چلے جائیں، یعنی وہ معصیت والے کام نہیں، وہ گناہ کے کام نہیں، وہ کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہے، وہ لغو میں شامل نہیں ہوتے. لغو میں کون سے عوامل شامل ہیں کہ جس میں وقت برباد ہو رہا ہے؟ اور سب سے قیمتی سرمایہ بندہ مومن کے پاس وہ کیا ہے دنیا میں؟ یہ وقت ہی تو ہے. روز قیامت بندہ مومن سب سے زیادہ جس چیز پر پچھتائے گا، وہ اس پر پچھتائے گا کہ اس نے دنیا میں یہ اپنا وقت کا سرمایہ ضائع کر دیا. سب سے زیادہ پچھتاوا اس پر ہوگا. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان کامیاب ہو جانے والے کہ جو لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترمذی کی روایت میں کہ ایک شخص کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے اعراض کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. پورا پورا دن ہے کرکٹ میچز میں جو ہے وہ لگے ہوئے، اور یعنی انڈور گیمز جو ہے وہ چل رہے ہیں، نہ نمازوں کا کی پرواہ ہے نہ کچھ ہے. لہٰذا وہ لایانی جو عوامل ہیں وہ بڑے گناہوں کی طرف انسان کو جو ہے وہ لے جانے والے ہیں. اور آج جو ہے وہ پورے آئیڈیل بنے ہوئے، یعنی اپنے وقت کو برباد کرنے والے. مجھے تو صرف اتنا نوجوانوں سے یہ پوچھنا ہے، سوال کا جواب مجھے نہیں ملا آج تک، کہ بھئی دین اسلام نے کھیل کو پروموٹ کیا ہے، وہ کھیل کے جو کہ جسمانی صلاحیت جس میں جو ہے وہ انسان کی وہ بڑھتی ہے، کشتی ہے، اسی طرح سے سوئمنگ کا معاملہ ہے، گھڑ سواری کا معاملہ ہے، یہ وہ سارے کھیل تھے کہ جو باطل نظام کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب پنجہ آزمائی کا وقت آئے تو یہ جسمانی صلاحیت والے کھیل اس میں کارآمد ہوں، اور یہ جو مضبوط جسم ہو، یہ پروموشن ہے کھیل کی. لیکن مجھے صرف یہ بتانا، یعنی سوال میرا یہ ہے نوجوانوں سے خاص طور پر، کہ کسی بھی کھیل کو صحابہ کرام میں سے کوئی ایک آپ نکال کے دکھائیں کہ جس نے پوری زندگی میں کھیل کو جو ہے وہ اپنا پروفیشن بنا لیا، کشتی کو، تیراکی کو اپنا پروفیشن بنا لیا، بس زندگی میں اوڑھنا بچھونا اس کا تیراکی. آج تو کرکٹ ہے نا کہ جو کہ پروفیشن پورا بنا ہوا ہے، پوری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہمارا بنا ہوا ہے. رمضان میں جو ہے وہ بچے ہیں کہ جو کہ راتوں کو رات جو ہے وہ لگے ہوئے، قیمتی اوقات ہیں کہ جو کہ ضائع ہو رہے. یہ تو خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ، یعنی یہاں بیٹھنا قبول فرما لیا ہمارا، ورنہ تو دھندے آپ دیکھیں باہر کیا کچھ چل رہے ہیں. مارکیٹیں ہیں کہ جو کہ آباد ہے, عید قریب ہے, قیمتی ساتھیں وہ مارکیٹوں میں برباد ہو رہی ہیں, شاپنگز میں برباد ہو رہی ہیں, کرکٹس میں برباد ہو رہی ہیں, رمضان لیگز ہیں کہ جو کہ باقاعدہ رکھے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان لایانی باتوں سے ہمیں اعراض کی توفیق دے. یہ فنڈامنٹل پراپرٹیز ہیں, یہ بنیادی اوصاف ہیں, یہ تکمیلی اوصاف نہیں ہیں, وہ تو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آئیں گے. تیسری صفت یہ ہے کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا مسلسل تزکیہ کرتے رہتے ہیں. یا آپ نوٹ کریں, میں نے زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ لیا ہے, زکوٰۃ کے جو اصطلاحی معنی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. صاحب نصاب ایک سال گزر گیا 2.5% اسے دے رہی ہوں, یہ تو ہے یعنی اصطلاحی مفہوم زکوٰۃ کا. یہ اصطلاحی مفہوم میں زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں جب آتا ہے کہ جب اس کے ساتھ ایتا از زکا یو تو نزکا, یہ ایتا یو تو کے یعنی اصطلاح ہے کہ جو کہ ساتھ آتی ہے, صلہ ساتھ آتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایتا از زکا یو تو نزکا کی یعنی یہ صلہ ساتھ نہیں آیا, لزکاۃ فاعلون, یہ فاعلون کا لفظ ہے کہ جو کہ یہاں پر وضاحت کر رہا ہے کہ یہاں زکوٰۃ اپنے لغوی معنوں میں. زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ, پاکیزگی. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک مالی ہے, اس نے پودا لگایا, کچھ عرصے کے بعد اس پودے کے ارد گرد جو ہے وہ جنگلی جھاڑیاں اگائیں, تو اچھا مالی کیا کرتا ہے جی؟ اس جنگلی جھاڑیوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی غذا میں حصہ بن رہی تھی, جو اصل غذا ملنی چاہیے تھی پودے کو وہ جنگلی جھاڑی اس کے غذا میں حصہ بن رہی, وہ اس کو اکھاڑ پھینکتا ہے. یہ جو جنگلی جھاڑیوں کا اکھاڑنا ہے مالی کا, یہی پروسیس تزکیے کا ہے, یہی ہے تزکیہ, پیوریفیکیشن. لہٰذا ہر انسان نا یہ اصل میں اللہ کی کیاری کا ایک پودا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرا پودا جو ہے وہ صحیح طور پر پروان چڑھے, ساری غذا اس کو ملے. لہٰذا یہ ہے تزکیہ, اور جس نے تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. قرآن مجید میں بار بار یہ الفاظ آئیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا مسلسل تزکیہ کرتے رہتے ہیں. تیسری صفت. چوتھی صفت یہ ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون, اور یہ اپنے فروج کی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے. یعنی یہاں شرم گاہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ چیز جو تمہارے دو گالوں کے درمیان ہے, یعنی یہ زبان, اس کا غلط استعمال نہیں کرو, کہ جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. ایک دوسری شہد جو تمہارے دو رانوں کے درمیان ہے, یعنی شرم گاہ, اس کا مس یوز نہیں کرو گے, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. لہٰذا یہ اہل ایمان جو کامیاب ہو جانے والے ہیں, یہ بالخصوص اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی کنیزوں کے, یعنی جن کے ان کے ہاتھ دانے ہاتھ کی یہ ملکیت, یعنی کنیزوں کے. اور یہ کنیزوں کا ڈپارٹمنٹ بھی اب بند ہے, یہ تو اس وقت 14 سال پہلے کھلا جب اسلامی جنگیں ہوتی تھیں اور کفار کی عورتیں ہاتھ آتی تھیں, تو اب اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا معاشرے میں تو بے حیائی اور پھیلتی. تو لہٰذا ان کا تصرف ان کے ساتھ جائز قرار دے دیا مسلمانوں کو, کہ اس کے ان کے ساتھ تصرف کر سکتے ہو, اور ان میں تقسیم کا معاملہ وہ ہوتا تھا کنیزوں کا. لہٰذا اب یہ ڈپارٹمنٹ فقہ کہتے ہیں یہ بند ہے, کیونکہ اسلامی جنگ میں. لہٰذا یہ ہے کہ اب ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ ہے نکاح کے ذریعے سے وہ جنسی جذبہ, جو کہ پوٹنٹ جذبہ ہے, اس کی تسکین, نسل انسانی کی بقا, اس سے وہ مقصود ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ جو بھی بہرا روی ہے اس سے محفوظ فرمائے. آج تو سارے سامان کھل گئے بہرا روی کے, جنسی آوارگی کے, اور یہ ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت. اب دیکھیے کہ بات آئے گی انشاءاللہ, نوجوان ہیں چست یعنی لباس ہے, خواتین ہیں چست لباس ہے. لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے اس عورت پر کہ جو لباس پہننے کے باوجود جو ہے وہ برہنہ ہو, اتنا باریک لباس پہنے. لہٰذا یہ شرم گاہ کی حفاظت کرنی ہے. جنت اگر ہمیں چاہیے, اللہ کے رسول نے ضمانت دی, تم شرم گاہ کی حفاظت کی گارنٹی دو, اس کا مس یوز نہیں کرو گے, زبان کا مس یوز نہیں کرو گے, جنت کی بشارت. فرمایا کہ سوائے اپنی بیویوں اور دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی کنوزوں کے, فإنه غیر ملومین, بس یہ دو ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جن پر کوئی ملامت نہیں, اب صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ نکاح. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك, بس جو ان کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا جنسی جذبے کی تسکین کا, فاولائک ہم العادون, تو وہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے. کوئی بھی طریقہ جنسی جذبے کی تسکین کا نکاح کے علاوہ, اب یہ کیا ہے, حرام ہے دین اسلام میں, اور حد سے تجاوز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمام غلط راستوں سے اور جنسی بیرا روی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. پانچویں صفت یہ ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور یہ وہ لوگ ہیں کامیاب ہو جانے والے کہ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. امانت کا بھی بڑا وسیع تصور ہے. صرف وہ چیز کہ جو کوئی ہمارے پاس اپنی رکھوائے وہی امانت نہیں ہے, وہ بھی امانت ہے, لیکن کسی کا راز, کسی کا مشورہ, یہ جو مناسب ہوتے ہیں, عہدے ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں, مناسب, یہ بھی جو ہے وہ کیا ہیں, امانتیں. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شاید ہی ہمیں کوئی خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ آپ نے نہ کہے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان نہیں کہ جس میں امانت کی پاسداری نہیں, اس کا کوئی دین نہیں کہ جس میں وعدے کی پاسداری نہیں. تو یہ امانت اور وعدوں کی پاسداری, یہ تو ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے, پھر بچے گا کیا؟ لہٰذا وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں, وعہدہم, اور اپنے وعدوں کی بھی راعون, رعایت کرنے والے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. چھٹی اور آخری صفت فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی آغاز بھی نماز سے اور اختتام بھی نماز پر. مطلب کیا ہے کہ پوری بندہ مومن کی زندگی کا احاطہ وہ نماز نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اور یہ معمولات اگر نماز کے حساب سے سیٹ ہو جائے نا ہمارے, تو ہمارے تو زندگی کا رنگ ہی تبدیل ہو جائے. بھئی میں تم سے ملوں گا انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد, آج ہم میٹنگ کال کریں گے ظہر کی نماز کے بعد. تو لہٰذا اب یہ نہیں ہے کہ آج ایم ڈی جو ہے وہ کہے کہ بھئی 1:25 پر جو ہے وہ میٹنگ جو ہے اس نے کال کر لی, تو اب 1:30 نماز کھڑی ہونی ہے. تو اس کا مطلب کیا, سیدھا سیدھا کوئی اہمیت ہی نہیں نماز کی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پوری زندگی کے احاطہ کرے, اسی کے مطابق سارے معمولات ہیں کہ جو کہ طے ہوں. نماز میں خشوع ابتدا اس سے ہوئی, اور نماز کی محافظت مطلب کیا ہے, پابندی وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی, جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کا لزوم ہے کہ جو کہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان صفات کا ہم سب کو حامل بنائے. اولئک ہم الوارثون. اللہ فرما رہے ہیں, سند دے رہے ہیں کہ یہ جو 6 صفات کے حامل ہیں یہی ہیں کہ جو کہ وارث ہوں گے. کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس, یہ فردوس کے وارث ہوں گے. جنت کا اعلیٰ ترین مقام اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت, کہ یہ اعلیٰ ترین مقام ہے جنت الفردوس, کہ جس کی چھاؤں انتہائی جو ہے وہ گھنی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت فردوس کی یہ تمام نعمتیں نصیب فرمائے. یہ فردوس کے وارث ہوں گے, ہم فیا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تفصیلات یہ 11 آیتوں کی انشاءاللہ منتخب نصاب میں آپ کو تفصیل مل جائے گی, ضرور مطالعہ کیجیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور البتہ ہم نے انسان کو گارے کے خلاصے سے جو ہے وہ پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, اور پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ یعنی رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ٹھہرایا. ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةَ عَلَقَةً, پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا. علقہ معلق یعنی لیچ لائک سبسٹنس. فخلقنا العلقه مضغه, اور ہم نے علقہ کو مضغہ یعنی وہ بوٹی بنایا. فخلقنا المضغه عظاما, اور پھر بوٹی سے بوٹی کو ہم نے ہڈیاں بنائی. فقسوم العظام لحما, اور ہڈیوں پر پھر ہم نے گوشت چڑھایا. یہ وہ رحم مادر میں بچے کی پیدائش کے مراحل کہ جو ہم سورہ حج میں بھی تفصیل سے پہلے پڑھ کے آ چکے. ثم انشأناه خلقا آخر, اور پھر ہم نے انسان کو ایک نئی تخلیق میں اٹھا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا. یعنی یہ اشارہ ہے وہ روح کا پھونکا جانا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 ماہ کا جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے کہ جو اس کی روح اس کے اندر وہ ڈال دیتا ہے. لہٰذا یہ نئی تخلیق میں اسے اٹھانا یہ اسی کی طرف اشارہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اور پس اللہ وہ بابرکت ذات بہترین پیدا کرنے والے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اور بے شک اس کے بعد تم لازمن مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اور پھر اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق, اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر یہ 7 راستے یعنی یہ 7 آسمان ہیں کہ جو کہ بنائے. وما کنا عن الخلق غافلین, اور ہم پیدائش سے غافل نہیں. وانزلنا من السماء ماء بقدر, اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا. فاسکناہ فی الارض, اور پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں, یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ بالکل خوش سالی والا معاملہ کر دیں, پانی کو بالکل ختم کر دیں. فَانشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, پس ہم نے پیدا کیے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، ان میں بہت سے میوے ہیں تمہارے لیے، ومنہا تاکلون، اس سے تم کھاتے ہو، وشجرتا تخرج من طور سینا، اور زیتون کا درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے. یعنی یہ کیا زبردست زیتون کا تیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نکالا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے جانوروں میں چوپایوں میں بھی نشانی ہے، مقام عبرت ہے تمہارے لیے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ ہے کہ جو کہ پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً، اس میں تمہارے لیے بہت کثرت کے ساتھ فائدے بھی ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر یعنی جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو. اب اس کے بعد چند رسولوں کا تذکرہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، اور البتہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، تو کیا تم تقوی کی روی اختیار نہیں کرتے. فقال الملا الذین کفروا من قومی، تو کہا نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نہیں ہے نوح مگر تمہیں جیسا ایک انسان ہے، بشر ہے. یرید ان یتفضل علیکم، وہ جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن کے بیٹھ جائے اور تم پر فضیلت چاہتا ہے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے جو ہے وہ اتارتا. یہ تو انسان ہے، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے، بارگننگ کرتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں میں کبھی یہ سنا نہیں کہ کوئی اس طرح سے انسانوں میں کوئی رسول بنا کے بھیجا گیا ہو. ان ہوا الا رجل به جنہ، یہ کچھ نہیں مگر ایک آدمی ہے کہ جو کہ جس پر جن سوار ہو گیا، مجنون ہو گئے. معاذ اللہ. فتربصوا به حتی حین، سو تم اس کا ایک مدت ذرا انتظار کرو، تھوڑا ڈیلے کرو اور سوچ سمجھ کے کوئی معاملہ کرنا. قال رب انصرنی بما کذبون، تو نوح علیہ السلام نے رب سے فریاد کی کہ میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. فاوحینا الیہ، تو اللہ فرمانے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ انسنا الفلک بعیوننا ووحینا، کہ اے نو آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم وحی کے مطابق اب کیا بنائیے، کشتی بنائیے. فیضا جا امرونا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے. وفارت تنور، اور تنور یعنی زمین سے وہ فوارا وہ بلند ہونے لگے، ابلنے لگے. فصل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، تو آپ کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو دو یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی. الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے ان میں سے ان کے کہ جو جن کے لیے غرق ہونے کا حکم ثابت ہو چکا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور آپ ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے گا. یعنی پہلے وارن کر دیا کہ جو بھی غرق ہونے والے ہیں ان میں آپ کی بیوی بھی ہوگی اور آپ کا وہ بیٹا یام یعنی کنان بھی ہوگا. اور فرمایا کہ انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں. فاذا استویت انت ومن معک علی الفلک، پھر تم جب بیٹھ جاؤ کشتی پر اور آپ کے جو بھی ساتھ ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائیں اہل ایمان. فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تو آپ اس طرح سے اپنے رب کا یعنی حمد آپ کیجئے گا کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور اس طرح سے آپ دعا کیجئے گا. اور یہ پانی کے سفر کی یہ بھی ایک دعا ہے کہ جو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی ہمیں نقل فرما رہے ہیں کہ ربی انزلنی منزلا مبارکا، کہ اے میرے رب یعنی مجھے مبارک منزل پر یعنی اتار دیجئے. وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں. ان فی ذلک الآیات، اور بلا شبہ اس واقعے میں نشانیاں ہیں. وان کنا لمبتلین، اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں. ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اور پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ پیدا کیے. فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ، پھر ان میں ان کے درمیان ہم نے رسول بھیجے اور رسولوں نے ان کو دعوت دی کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یعنی اب ایک رسول کا نام لیے بغیر ان کا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے. اب فلا تتقون، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. وقال الملأ من قوم الذین کفروا، تو کہا قوم کے سرداروں نے ان کے کہ جنہوں نے کفر کیا. وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلایا. واترفناہم فی الحیات الدنیا، اور یہ وہ سرداران یعنی وہ سردار تھے قوم کے کہ جنہیں ہم نے دنیا میں بڑا عیش اور آرام دیا تھا. ما ھذا الا بشر مثلکم, انہوں نے بھی وہی اعتراض کیا کہ بھئی یہ نہیں ہے رسول مگر ہم جیسے ایک بشر ہیں. یاکلوا مما تاکلون من, اور وہ کھاتے ہیں کہ جیسے تم کھاتے ہو. ویشربوا مما تشربون, اور یہ پیتے ہیں کہ جیسے تم پیتے ہو. ولئن اتعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون, اور اگر اے لوگوں تم نے اپنے جیسے انسان کی پیروی کی اطاعت کی تو تم تو اس وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ایعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون, اور کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور مٹی مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ سے نکالے جاؤ گے. ہی ہاتا لما توعدون, یہ تو بہت بعید از قیاس ہے, یعنی یہ بہت دور کی کوڑی ہے, بہت دور کی بات ہے. لما توعدون, کہ جو وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے. ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت ونحیا, نہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے, ہم اس میں خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. یہ ہے وہ دہریت, یہ ہے وہ ایتھیزم کہ جو کہ آج بھی موجود ہے. بڑے بڑے ہماری یونیورسٹیز میں آج ایتھیسٹ ہیں کہ جو کہ دہریت دہریے اللہ کا بھی انکار کرنے والے, کہ جو آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرز ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے ہیں, لٹرلی آنکھوں دیکھا معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ دہریت اللہ کا انکار کرنا بالکل, کوئی اللہ نہیں. ایک تو وہ مشرک ہے نا کہ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کے ساتھ دیگر مخلوق کو شریک کرتا ہے, وہ ایتھیز جو ہے وہ اس سے اوپر والی شے ہے, یعنی وہ اللہ کا انکار کرے. لہذا یہ دہریت 14 سال پہلے بھی تھی اور پہلے سے چلی آ رہی. اس یعنی جو بھی رسول ہیں یعنی احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ قوم سمود ہے, صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے. لہذا یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. وما نحن بما بعثین, اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا, اور یہ نہیں مگر ایک آدمی ہے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. وما نحن له بمؤمنین, اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں. قال رب انصرنی بما کذبوا, تو رسول نے عرض کیا کہ اے میرے رب تو اس پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. قال اما قلیل لیوذبہن نادبین, تو انہوں نے مجھ سے یعنی انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت جلد, یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت جلد ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے, نادم ہوں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ, پس انہیں ایک چنگھاڑ نے وعدہ حق کے مطابق آ پکڑا, یعنی حق کے مطابق ایک چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا. اور یہ زلزلے سے یہ قوم ہلاک کی گئی, محسوس ہوتا ہے قوم سمود ہے. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً, سو ہم نے انہیں بالکل خس و خاشاک ہے کہ جو کہ کر دیا. فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ, پس مار ہو دوری ہو ظالم قوم کے لیے. اب بغیر نام لیے کئی رسولوں کا تذکرہ ہے. فرمایا اب یہ رکو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ, پھر وقفہ کر لیتے ہیں. فرمایا کہ ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین, پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں کہ جو کہ پیدا تھیں. ما تسبق من امتی نہ جلحا, کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے. وما یستاخرون, نہ پیچھے رہ جاتی. ثم ارسلنا رسولنا تترا, پھر ہم نے پے در پہ ان کی طرف رسول بھیجے. کلما جاء امت رسولہا, اور جب بھی امت پر اس کا رسول آتا, کذبو, تو وہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے جھٹلایا. فادبانا بعدہم بعدا, اور پھر ہلاک کرنے کے لیے ہم پیچھے لائے ان میں سے ایک کو دوسرے کی. وجعلناہم احادیث, اور ہم نے ان کو بالکل احادیث یعنی بھولے بسرے بنا دیا. وہ ماضی کے داستانیں ہیں کہ جو کہ وہ قوم اور بستیاں وہ بن گئیں. فبود القوم لا یؤمنون, پس مار ہو دوری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے. ثم ارسلنا موسیٰ وہاؤ ہارون, اور پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو. بے آیاتینا و سلطان مبین, اپنی نشانی یعنی معجزات اور کھلے دلائل کے ساتھ. الی فرعون و ملئی, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا, تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین, اور وہ سرکش لوگ تھے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا, تو انہوں نے کہا آل فرعون نے کہ بھئی کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر جو ہے وہ ایمان لائیں. وقومہما لنا عابدون, اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں اس صورت میں. یعنی جبکہ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو دو یعنی یہ قوم ہے بنی اسرائیل, یہ تو ہمارے غلام ہیں. عابدون کا لفظ دیکھیں یا نوٹ کریں, عابدون اب سے نکلا ہے, اب کے معنی غلام کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کی قوم تو ہمارے غلام ہے. فکذبوہما فکانوا من المہلکین, بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی کہ تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام و سلام علیہا اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند ٹیلے پر کہ جو ٹھہرنے کا مقام اور پانی جاری ہونے کی وہ شاداب جگہ تھی. یعنی یہ واقعہ ہے کہ جو کہ یاد دلایا گیا پہلے بھی ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوا تھا اس جگہ کی رہنمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو بھی خصلتیں نافرمانوں کی آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ فرمائے. انشاءاللہ یہاں وقفہ کر رہے ہیں اور چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.